sein. Ich schmeiße die Katze erst immer gefunden.
Ich schaue das am Eichkopf,
محمد وعلي محمد وعجل فرجهم اسمعي
لا جو ماتم کو ازادار کا بنجا تہذیب کے سینے پہ ہے افتار کا پنجا بات دنیا ہے بانس کے کردار کا پنجا ہر دور میں ظالم کے ہے انکار کا پنجا اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے رکا گئے یزیدی پہ تماشا بھی یہی ہے
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ من اول جمود ولا یقضیہ الاعطاء والجود اس کل مؤتن منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا وہو المنان بفوائد المنن وعوائد المزید والقسم اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی احسن کتابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم احد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم آغاز مجلس سے پہلے یہ ایک دانش نامہ ہے, چھوٹا سا بکلیٹ ہے, 10 ایئرز پلس 10 سال سے اوپر والوں کے لیے ایک کوئز پروگرام ارینج کیا گیا ہے اور اس کے اندر میں نے کچھ روایتوں کو آ کر پڑھا ہے, نفیس روایتیں ہیں اور بہرحال مولانا قمر لیلانی صاحب نے برادر بزرگوار نے اسے کمپائل کیا ہے, لیکن مجھے کہا گیا میں اس بکلیٹ کو صرف اناؤنس کروں. بکلیٹ کو اناؤنس کرنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیغام شاید خدا ہماری زبان سے دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے. جیسے ہی میں نے کھولا اس کتابچے کو, اس بکلیٹ کو, تو میری نگاہ ایک روایت پر پڑی, سید الشہداء کی ایک زوجہ کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ غم ازائے سید الشہداء فرش ازائے سید الشہداء بچھایا کرتی تھیں. کسی نے ان کی خدمت میں مرغ بھیجا تو انہوں نے کہا ہم ازادار ہیں, ہمیں اس خوراک سے مطلب کیا, ایام ازا تو ختم ہو گئے. لیکن ایک چیز جس کی حوالے سے مجھے پہلی محرم سے مسلسل بعض مومنات کی ریکویسٹ مل رہی تھی, لیکن شاید میں نے کسی مجلس کی طرف میں اشارہ بھی کیا ہو لیکن زیادہ مجالس میں اشارہ نہیں کر پائی, وہ ہماری مجلسوں کا دن بدن لگژری ہونا ہے. لگژری سینس میں کہ اگر کوئی آؤٹ سائڈر آئے تو سوائے سیاہی رنگ کے اسپیشلی جنہیں اللہ میاں نے تھوڑی حیثیت سے نوازا ہے, آپ داخل ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں بوفے سسٹم ہے, آپ دیکھتے ہیں انواع اقسام کے کھانے ہیں, بریانی بھی ہے, زردہ بھی ہے, ڈرنک بھی ہے, گرین ٹی بھی ہے. صرف اتنا سوال کرے, میں نے تھوڑے دن پہلے ایک مومنہ سے ہم گئے, یقین کریں سٹیم روز تھا, پتہ نہیں گرین ٹی تھی, ربڑی تھی اور زردہ تھا اور کیا کیا انواع اقسام کی چیزیں جمع کی ہوئی تھیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے ازائے سید الشہداء کا, تو آگے سے بہت پیار سے کہنے کی زہرا ہم اپنے معاملات میں بھی تو اتنا خرچ کرتے ہیں, سارا سال اپنے پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, اگر ہم نے سید الشہداء پر دل کھول کے خرچ کر دیا تو کیا فرق پڑا. میں نے کہا سید الشہداء پر دل کھول کر خرچ نہیں کیا, اگر سید الشہداء پر دل کھول کر خرچ کرنے کی بحث ہوتی ہمارے اطراف میں سینکڑوں مومنین تڑپتے ہیں کربلا جانے کے لیے, دل میں حسرت ہے, بیسیاں ڈالتے ہیں, پیسے جمع کرتے ہیں, مالی اور معاشی مشکلات کا شکار ہیں اور ہمارے سامنے اظہار بھی کرتے ہیں کہ حسرت ہے, تم تو بڑی خوش نصیب ہو, پچھلے سال اربعین پہ کربلا تھی, عرفہ پہ کربلا تھی, میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے, میں ارادہ کرتی ہوں لیکن وہ ارادہ چھوٹ جاتا ہے. سید الشہداء پہ خرچ کرنے کی بات ہے, کسی ایسے مومن کے ایکسپنسز کو بیئر کریں, آپ اسے کربلا بھجوا دیں. میں نے کہا سید الشہداء کی نہیں, اسٹیٹس کی بحث ہو گئی ہے, بریانی والی مجلسیں, حلیم والی مجلسیں, اخنی والی مجلسیں, کیک والی مجلسیں, یعنی مجلسوں کو ہم نے اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے, واللہ عالم بالثواب. بہرحال یہ ایک اچھی زحمت ہے, مجلس کے اختتام میں آپ میں تقسیم بھی کی جائے گی, لیکن اگر میں بھی سوچ لوں میں ازادار ہوں, مجھے ان سب چیزوں سے کیا سروکار, تو یقین کریں یہ جو ہماری اور بعض مومنات صرف اس لیے مجلس نہیں کرواتی, کہتی ہیں ہمارے پورے سرکل میں کھانے والی مجلس کی ہے, زہرا اگر میں 4 بجے والی مجلس کروں گی تو مومنات آئیں گی نہیں, قریبی رشتہ دار آئیں گے اور ان کو توقع ہوگی کہ ان کے یہاں کھانا ہوگا اور وہ ایسے ہی چلے جائیں گے. میں نے کہا بہت ہی افسوس ہے. قرآن برادران یوسف کے حوالے سے نقل کرتا ہے، برادران یوسف نے بہت ہی حقیر قیمت لگائی خدا کے ایک نبی کی، میں نے بھی بہت حقیر قیمت لگائی غم سید الشہداء کی. میرے آنسو ایک مرجع تقلید کے کفن کی زینت بنے، میرے عزادار کے، میرے سے مراد ناٹ می، یعنی عزادار کے آنسو شہزادی کونین کے رومال کی زینت بنے. میرا وہاں پر بیٹھنا اٹھنا، میرا گریا کرنا، میرا گریے جیسی شکل بنانا قلب سید الشہداء کے لیے تسلی تھا، مرہم تھا. میں نے اتنی گھٹیا قیمت پر بیچ دیا صرف ایک وقت کے کھانے کے بدلے میں. کتنا کھا لے گا انسان، کتنا کھا لے گا انسان. واقعا پہلے میں نے ڈریسنگ کے حوالے سے کہا تھا بعض مومنات کی، میں نے پرسوں نقل بھی کیا، سولجر بازار میں آپ بعض مومنات کو دیکھتی ہیں جو کراچی والوں کا کم کہلاتا ہے، یہاں پر ایک ریبن لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کڑھائی ہوئی ہوئی ہے، اور سارے کے سارے رنگ کا ڈریس، ڈریس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہے. اچھا بعض کمپلیکشن پہ تو بلیک بہت ہی اٹھتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور پھر وہ بہت سچ سور کے نکلنا. یعنی میں صرف سوچ لوں میں عزادار ہوں، عزادار کو کیا سروکار، ان اللے تللوں سے، وہ کھانے کے اعتبار سے ہوں، وہ پہننے کے اعتبار سے ہوں، وہ باقی چیزوں کے اعتبار سے ہوں، انشاءاللہ آخری خدمتیں ہیں ہماری، ہم ریسائٹرز کی بھی، آپ عزادارانِ سید الشہداء کی بھی. میں صرف ایک جملہ بی بی کی خدمت میں کہوں گی، بی بی ان خدمتوں میں سے اگر ایک قبول ہو گئی ہو، ایک، میں اتنی پرتوقع نہیں ہوں کہ میں کہتی ہوں اگر میں نے مثال کے طور پہ 100 مجلسیں پڑھی تو 100 مجلسوں میں سے 50 شہزادی، اگر ایک پرسا قبول ہے، اگر میری آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو آپ کے رومال میں چلا گیا، میرے دل میں وہ دکھ کی لہر اٹھی جب میں نے یہ جملہ ممبر سید الشہداء سے سنا یا سید الشہداء کے ممبر سے پڑھا. ایام ایام مصیبت ہے، سیاہ ترین ہفتے تاریخ کے ایام گزارے ہم، رحلت پیامبر کے بعد کے ایام گزارے ہم، شہادت امام حسن مشتبہ کے بعد کے ایام گزارے ہم، ہم نے تو شہزادی کو بھی محسن کا پرسہ ہی نہیں دیا. شہزادی اگر ایک مجلس قبول ہے، ہمارے قلوب کو متغیر کر دے، ہمارے قلوب کی ہدایت کے اسباب کو فراہم کر دے شہزادی، اپنے بچوں کے صدقے میں، اہل حرم کے صدقے میں، ان اسرا کے صدقے میں جنہوں نے راستے کی صعوبتوں کو سہا. بی بی ہماری پہلی تمنا یہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد کربلا کا بلاوا نصیب ہو، ہم جائیں جا کر سید الشہداء کی اس زری کو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھیں، اس گنبد کے نیچے ہم بھی بیٹھے جہاں اولو العزم ملائکہ بیٹھتے ہیں، اس قبہ مطہر کے پاس ہم بھی بیٹھے جہاں پیامبر اکرم بیٹھتے ہیں، جہاں میرا اور آپ کا زمانے کا امام بیٹھتا ہے، اور بی بی ہماری عزاداریوں کے محمد و علی محمد و ذوالفرج، اور انشاءاللہ ہماری عزاداریوں کی قبولیت کے ساتھ یہ عزاداریاں ہمارے لیے برزخ تک ساتھ جانے کا سبب بنے. ایسا نہ ہو کہ ہم آخرے 9 ربیع الاول تو بہت قریب ہے، میں نے سوچا تھا میں 7 کی مجلس میں ریمائنڈر دوں گی، ہم نے بہت سارے ثواب کما لیے، ایسا نہ ہو 9 ربیع الاول کو سارے کے سارے تباہ کر ڈالے، بہت آسانی سے تباہ ہو جاتے ہیں. حبطت اعمالکم، میں شرک کے حوالے سے پڑھ رہی تھی کہ قرآن شرک کے لیے کہتا ہے اعمال جتنے بھی تمہارے نامہ اعمال میں تم نے ایک لمحے کا شرک کیا وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہاں پر آ گئے محسن گراتی مکتب رسول میں ایک بڑی پریکٹیکل سی مثال لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں ایک ایسا شاگرد جس نے پورا سال محنت سے پڑھا، ہوم ورک کیا، اسائنمنٹس کی، لیکن اگر وہ امتحان میں حاضر نہ ہو یا امتحان میں حاضر ہو جائے پیپر دینے کے بعد پیپر کو پھاڑ کے پھینک دے، کوئی بھی ٹیچر اسے نمبر دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا. جب دنیا کا ایک ٹیچر نمبر نہیں دیتا، تم نے اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر ڈالا، تو پروردگار عالم کیسے میری ساری محنتوں کا اجر دے گا جب میں نے اپنے اعمال کو شرک کے ذریعے تباہ کر ڈالا. کل میں نے ایک فارمولا بیان کرنا شروع کیا تھا، لیکن خیر میرا پرانا پرابلم ہے، خدا سے میری ہدایت کی دعا مانگے. میں یہاں تک پہنچی من اصلحہ بینہ و بین اللہ، یہاں تک میں نے بیان کیا، اس کے بعد میں مسائل کی منزل میں چلی گئی. میں نے کہا تھا ہمیں جگہ جگہ سلوشنز ملتے ہیں، جگہ جگہ ہمارے سامنے عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، فقہی مسائل کے اعتبار سے، ہمارے لیے ہر جگہ سلوشنز کو اتنا پھیلایا گیا ہے کہ اگر ہم اہل مطالعہ ہوں، اہل تعلیمات، اہل بیت ہوں، تو پھر ہمارے پاس کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. امیر المومنین نے یہ فارمولا دیا نہج البلاغہ میں، من اصلح بینہ وبین اللہ، تم اپنے اور اللہ کے معاملوں کی اصلاح کر لو. اور بات یہاں تک آئی تھی واجبات جو گردن پر ڈیو ہیں انہیں انجام دینا شروع کرو. اب یہ روایت ہے، فقہی مسئلہ نہیں ہے، روایت ہے. مجھے ڈر لگتا ہے بعض اوقات میں ایک جملہ کہتی ہوں، لینے والے سے بہت نیگیٹولی لے لیتے ہیں، لیکن روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اسے احساس ذمہ داری ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی قضا نمازیں پڑھنی ہیں، وہ اس دوران مر جاتا ہے تو خدا اس سے اس کی پچھلی نمازوں کا حساب نہیں لیتا. فقہی مسئلہ نہیں ہے، روایت ہے, علماء کے اقوال بھی اس حوالے سے ملتے ہیں کہ تم ہمت تو بڑھاؤ. بلکہ آگئے قراتی تو مکتب رسول میں مثال دیتے ہیں, ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں. ایک وہ شخص ہے جس نے دنیا میں کسی کا قرض دینا ہے, فرض کرے میں نے آپ سے 20,000 روپے ادھار لی ہوں اور کہا ہو جیسے ہی فروری کی ابتدائی تاریخیں آئیں گی مجھ تک سیلری پہنچے گی, میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے 20,000 روپے واپس کر دوں گی, اور آپ مجھے فون کر کے کہیں زہرہ کل 6 فروری ہے مجھے صبح 9 بجے پیسے چاہیے. آپ دیکھیں گے اگر میں پیسے جمع نہیں کر پائی نا تو میرے اندر بے قراری شروع ہو جائے گی, اس کو فون کر رہی ہوں اس کو فون کر رہی ہوں, حتیٰ بعض اوقات ہم قرضوں کی ادائیگی کے لیے گولڈ تک سیل کرنے پر تل جاتے ہیں. کبھی نہیں ایسا ہوا, کبھی نہ کبھی تو تاریخ میں ایسا ہوتا ہے نا, نہیں مجھے بہت ہیوج اماؤنٹ پے کرنی ہے, نہیں ارینج ہو رہی, اماں سے کہا, بہن بھائیوں سے, سرکل والوں سے, کہیں سے ارینج نہیں ہوئی. میں سوچا چلو یہ چین اتنی ہیوی قسم کے اسے بیچو, ابھی تو قرضہ ادا ہو, پھر انشاءاللہ اللہ نے دیا دوبارہ بنا لیں گے. آغا کراچی کہتی ہیں ہم نے دنیا میں کسی کے کچھ پیسے دینے ہو پوری رات بے قرار رہتے ہیں, صبح تک پیسوں کی ارینجمنٹ ہو جائے, ہم نے رب العالمین کا کتنا قرضہ اتارنا ہے. کہا ایسے خواب خرگوش میں سوئے ہیں گویا ہماری گردن پر کوئی واجب ذمہ داری ہی نہیں ہے, ایسے مطمئن ہیں ہماری گردن پر روزوں کے کفارے ہیں, ہماری گردن پر رد مظالم ہے, ہماری گردن پر خمس ہے, ہماری گردن پر قضا نمازیں ہیں, قضا روزے ہیں, سینکڑوں واجبات ایسے ہیں, سب سے بڑھ کر سب سے اہم مرحلہ توبہ کا مرحلہ. کتنی کرتے ہیں توبہ ہم؟ شہر حدیث سے آگے رسول محلاتی میں روایت کو نقل کرتے ہیں, کسی شخص نے امیر المومنین کے سامنے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, امیر المومنین پلٹ کر کہتے ہیں ثقلت امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کہا مولا میں نے تو ایک استغفار کا جملہ زبان سے نکالا, میں نے کسی کو کوئی گالی گلوچ, کسی کو برا بلا کہنا کوئی نامناسب جملہ نہیں کہا. امیر المومنین نے کہا تم جانتے ہو توبہ کی 6 شرائط ہیں؟ اور پھر ایک سیکوینس کے ساتھ امام وہ شرائط کو بیان کرتے ہیں, اگر میں نے توبہ کر لی ہے تو کب ارادہ کروں گی, کب میں اپنے ان گناہوں کو ترک کروں گی, اگر گھر کے اندر ایک معمولی برتن میلا ہو جائے تو ہم اس کی صفائی کے فکر میں لگ جاتے ہیں, دلوں کی سیاہی کہاں تک پہنچ گئی, دلوں کی سیاہی نے نابود کر دیا ملت اسلامیہ کو, لیکن اس کے باوجود ہم نے ہدایت کے اسباب فراہم ہونے کے باوجود قدم آگے نہیں بڑھایا. امیر المومنین فرماتے ہیں من اصلح بینہ وبین اللہ, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, تم نے اپنے اور اللہ کے معاملے سنوارنا شروع کر دیے. میں مجلس میں آئی ہوں تھوڑی دیر کے لیے رکوں, اب 1.5-2 گھنٹے کی مجلس ہے, میں پھر ایک ریکویسٹ کروں, ماتم میں صرف وہ مومنات مجلس کو ترک کریں جنہیں مجبوری ہے. مجھے احساس ہے بعض مومنات کے بچے مونٹیسری لیول کے ہیں, ان کے بچوں کے گھر پہنچنے کا ٹائم ہوگا, آپ کو ٹینشن ہے بچہ ہے یا بچی ہے, ظاہری بات ہے بلڈنگ کے چوکیدار کے پاس کھڑا رہے یہ مناسب نہیں ہے, لیکن وہ مومنات جو مجبور نہیں ہے جنہیں واپس گھر جا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھنا, ماتم کی حرمت ختم نہیں ہو گئی. کل جب میں نکلی تھی میرا واقعا دل دکھ رہا تھا, ایک سرکل پورا نہیں ہوتا, ساری کی ساری مومنات واقعا مجبور ہیں کیا, آخری لاسٹ مومنٹس پہ ہیں, بچوں نے اسکول سے پہنچنا ہے, کسی کو لنچ پہنچانا ہے, کسی کو کچھ کرنا ہے, بہت ساری مومنات ہم نے ٹرینڈ بنا لیا مجلس میں رونق ہے نہ مرثیے میں ہے نہ ماتم میں ہے, یعنی یا تو پھر آپ نکال دیں, نکالنا چاہتے نعوذ باللہ من ذالک, ماتم کا سرکل اتنا محدود سا ہے, مجھے تو پڑھنے والے پر یقین کریں رش کھاتا ہے, ان کی جگہ میں ہوں تو کب کا چھوڑ کے چلی جاؤں, میں نہیں جائے گا ایسی جگہ پر ماتم کروا سکتی, نوحہ پڑھ سکتی, جہاں مومنات صرف اچھا کتنی دیر کے نوحے پڑھے جاتے ہیں, امام بارگاہوں کی مجلسوں میں تو 4-4-5-5 نوحے نہیں ہوتے نا, مختصر سے میکسیمم میرا خیال ہے 2 نوحے پڑھتی ہیں, اور اس کے اندر بھی میں نے اندازہ کیا ہے شیروں کو سنسر کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ, پورا نوحہ ایک سیکوینس کے ساتھ نہیں ہوتا, اور کھڑے رہنے والے جو کھڑے رہ سکتے ہیں یقین کریں جتنی دیر سپینڈ کریں گے اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی, ہم اتنی دیر تک سیدہ کی دعاؤں کا مرکز رہیں گے, ہم شہزادی سے پہلے نکلنا چاہتے ہیں. بچپن میں ہماری والدہ موٹیویٹ کیا کرتی تھی مجلس پہ جانے کے لیے, تو ہمیں بھی الحمدللہ 1000 سستی آتی تھی, میں سب سے پہلے جا کر کیا کروں گا, آپ کا تو بس نہیں چلتا, چاندیاں بچھانے کے لیے پہنچا دیں, تو ایک جملہ بار بار کہا کرتی تھی, جا کے شہزادی کا انتظار کرنا.
اور
اور واقعی ہم شہزادی کا انتظار کریں, انشاءاللہ کہ شہزادی بھی ہم سے راضی ہو جائیں. امیر المومنین فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اصلح اللہ بینہ وبین الناس, خدا تمہارے اور لوگوں کے معاملات کو سنوار دے گا. تم اپنے اللہ کے ساتھ معاملے سنوارنا شروع کرو, تم نے اللہ پر کتنا بھروسہ کیا, تم نے اللہ پر کتنا توکل کیا, تم نے خدا کو رازق سمجھا. میں یقین کریں جب بحث پڑھی تھی آگے جعفر سبحانی کی کتاب میں, میں نے محسوس کیا ہمارے یہاں بنیادی عقیدے میں خلل کہاں ہے, ہم سمجھتے ہیں مدبر الامر, دعائے جوشن کبیر پڑھنے والی مومنات, اور آگے پیچھے پڑھے نہ پڑھے رمضان میں تو 3 دفعہ پڑھ ہی لیتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کفن پر لکھنے والی مومنات، یا مدبر الامور، امور کو چلانے والا پروردگار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں میں ہوں معاملات کو چلانے والی، رب العالمین پالنے والا پروردگار ہے، میں کہاں کھڑی ہوں، رزق دینے والا پروردگار ہے۔ آپ نے کبھی کسی کے جنازے پر یہ جملہ نہیں سنا، ارے بچے چھوٹے چھوٹے مر گئے، بچے تو رول جائیں گے۔ یہ جملے میں نے اس دن پہلی مجلس میں کہا تھا، ابھی تک مجھے فونز آ رہے ہیں کہ زہرا آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا، ہم شرک کا اظہار نہیں کرتے، ہمارے جنازوں پر جتنا شرک کا اظہار ہوتا ہے کسی موقع پر نہیں ہوتا ہوگا، کسی موقع پر نہیں ہوتا ہوگا۔ ہم خدا کو عالم نہیں سمجھتے، ہم خدا کو حکیم نہیں سمجھتے، ہم خدا کو قادر نہیں سمجھتے، ہم خدا کو رازق نہیں سمجھتے۔ حاتم طائی کی زوجہ کا واقعہ شاید 20 دفعہ بغیر مبالغے کے میں نے ممبر سے پڑھا، کہ جب حاتم طائی سفر پر جا رہے تھے زوجہ سے کہنے لگے کب تک کا راشن پانی دے جاؤ، یہ راشن پانی میرا جملہ ہے، وہ تو مہذب الفاظ استعمال کیوں گے۔ زوجہ نے پلٹ کر کہا جتنے دن کی میری زندگی منظور ہے، کہا تمہاری زندگی تو میرے اختیار میں نہیں ہے، کہا بس میرا رزق بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور جب نکل کر گئے حاتم طائی، ایک ضعیفہ ایک بندیہ خدا آئی، زوجہ سے پوچھنے لگی حاتم کہاں گئے، کہا حاتم تو سفر پہ چلے گئے، کہا کھانا پینا آزوقہ دے کر گئے، کہا اے ضعیفہ کھانے والا گیا ہے، دینے والا تو موجود ہے، دینے والا تو کہیں نہیں گیا۔ اگر ہم مثال کے طور پر خدا نخواستہ میں کسی جوان سال مرد کی میت پر یہ جملہ کہتی ہوں، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم تو رول جائیں گے، خدا نخواستہ ان کے گھر میں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، فاقے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یعنی مجھے خدا کے رازق ہونے پر شک ہے؟ رزق دینے والا یرزقہ من بغیر حساب، قرآن کی آیتیں جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، اور اس کے پاس قید نہیں ہے، وہ یتیموں کی سرپرستی نہیں کرتا، وہ بیواؤں کی دال رسی نہیں کرتا، اس طرح تو ہمارے معاشرے میں کوئی شخص زندہ ہی نہ رہے۔ ہمیں خدا کی قدرت پر شک رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ روایت کا جملہ ہے نیکیاں ابرار کی سیئات المقربین بن جاتی ہیں۔ حضرت یوسف کی داستان کو قرآن احسن القصص کہتا ہے، بہرحال قرآن کی نگاہ میں وہ سارے اخلاقی نکات ہیں۔ صرف یہ ریمائنڈر دے دینا، صرف اپنی پریشانی کو بیان کر دینا، صرف دوسروں کو وسیلہ، البتہ وسیلہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو، اس کے وسیلے کی، اس کے تقرب کے وسیلے کی جستجو میں رہو، اور اس کے بعد قرآن کہتے ہیں لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کی تقرب کے وسیلے کی جستجو کا حکم ہے۔ ہر خاص و عام کو ہم خدا کی بارگاہ میں شفیع سمجھتے ہیں، وسیلہ قرار دیتے ہیں، وسیلے کی بحث الگ ہے، شفاعت کی بحث الگ ہے، لیکن دوسرے اپنے جیسے انسانوں کو۔ اب میں ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں، ڈرتی بھی ہوں پڑھتے ہوئے، ڈرتی بھی ہوں پڑھتے ہوئے۔ کل میں نے رات کی مجلس میں بھی کہہ دیا، بعض اشعار دوسروں کی زبان سے پڑھے جائیں تو زیادہ اچھے ہیں۔ سعدی کا ایک شعر ہے کہ وہ انسان جو دوسرے انسان کے سامنے پریشانی کو بیان کرتا ہے، سر کو جھکا دیتا ہے، اب یہ سعدی کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں، وہ کتے سے بدتر ہے۔ میں نے کبھی کسی کتے کو دوسرے کتے کے آگے سر جھکاتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ انسان ہے جو دوسرے انسان کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا تھا، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تم اپنے اور اللہ کے معاملات کو سنوار لو اور اللہ پر چھوڑ دو، اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ نے ایک بہت معمولی سی مثال دوں آپ کو اس حوالے سے، آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں دعوت ہے، ابھی تو نہیں ہے، ایام عزا کے بعد ایک دعوتوں کا سلسلہ ہے، گھر میں دعوت ہے، صاحب خانہ خاتون خانہ نے محسوس کیا سالن کم پڑ رہا ہے اور لوگ بڑا کنسنٹریٹ سالن کھائے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے آدھی آدھی کر کے دو ڈشیں بنا لی، کچھ چاول کھائیں گے کچھ سالن کھائیں گے اور کام چل جائے گا۔ اب آپ نے دیکھا چاولوں کی ڈش وہیں کی وہیں پڑی ہے، سالن کی جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، آپ نے گھر کے مرد کو اشارہ کیا سالن ختم، اور وہ بیچارہ پتہ ہے یا تو آپ کے اوپر بڑبڑائے گا کہ تمہارے یہاں تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے اور تمہاری تو حرکتیں ایسی ہیں، پچھلی دفعہ اتنا سالن بچ گیا تھا، اس دفعہ سالن کم پڑ گیا۔ اچھا میں پریشان ہوں، مثال کے طور پہ میرے ساتھ یہ صورت ہے، اور میرا شوہر پریشان ہے، میرے بچے پریشان ہوں گے؟ میرے بچے کبھی پریشان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بچوں کو پتا ہے دعوت کو مینٹین رکھنا، دعوت کو چلانا، دعوت کا انتظام میرا درد سر نہیں ہے، یہ میرے والدین کا درد سر ہے۔ بچہ تو ماں باپ پر بھروسہ کرتا ہے، مومن ہے جو اپنے خدا پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ایک جگہ پر میں نے پڑھا تھا ٹرسٹ کسے کہتے ہیں، آپ 2 سال کے بچے کو کسی بلندی پر کھڑا کر کے ہاتھوں کو کھولیں، اشارہ کریں ادھر آؤ، وہ اپنے آپ کو گرا دے گا، اسے آپ پر بھروسہ ہے۔ مومن جب مصیبتوں کی بھٹی میں گرایا جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا نے کبھی کسی کو اس کی ہمت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں دی، پروردگار وہی طلب کرتا ہے جس کی ہمت دیتا ہے۔ عزیزان من، ہم تو پہلے ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو پہلے ہی پسپا ہو جاتے ہیں کیسے ہوگی یہ صورتحال چیک کر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا ایسے میں بعض اوقات فرض کریں کہ دعوت ہی کا انتظام ہونا، تو ہم اتنے سارے کچن ہیں سولجر بازار میں، ہم کسی کچن والے کو فون کریں گے، تسبیح لے کر نہیں بیٹھیں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، تسبیح کی طرف نہیں جائیں گے. ہمارا کارڈلیس اٹھانے کے بعد نمبر ڈائل کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اگر میں دل کی گہرائیوں سے صرف ایک دفعہ آگئے استاد مصباح یزدی، درسِ تفسیر میں کہتے ہیں یہ سوالات کی بحث تمہاری ہے، یونس بن متا نے شکم ماہی میں ایک مرتبہ کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المحسنین. قرآن کہتا ہے اس نے ہمیں پکارا، ہم نے اسے غم سے نجات دے دی. اور اسی طرح سے ہم نیکوکاروں کے ساتھ کو جزا دیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں کہوں افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وہ پروردگار جو بندوں کے ہاتھ کو سالن کے ڈونگے کی طرف بڑھا رہا تھا نا، وہ بڑی آرام سے چاولوں کی طرف بھی موٹیویٹ کر سکتا ہے. وہ مقلب القلوب والافسار ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ مدبر الحول والاحوال، محول الحول والاحوال ہے. ہم اپنے پروردگار پر بھروسہ کتنا کرتے ہیں. اصل پرابلم تو یہی ہے، ہم اللہ کو ڈائریکشن دینے سے باز نہیں آتے. ہم اللہ کو ڈائریکشن کب دیتے ہیں؟ یہ مثال میں نے بعض اوقات نجفی کی درسوں میں دی بھی ہے. ہم اللہ کو ڈائریکشن دیتے ہیں کیا سمجھ کے دیتے ہیں؟ میں نے خود اپنی پریکٹیکل لائف میں ایک زمانے میں قم میں ہماری دو دوستوں کے ساتھ ایسی سچویشن تھی، ایک کیا چار بیٹیاں تھیں، ایک کیا چار بیٹے تھے. اتفاق ایسے دونوں فرسٹ ڈور نیبر بھی تھی، دونوں سعدات سے تعلق رکھتی تھی، ایک خیرپور کی تھی اور ایک پنجاب کی کسی چھوٹے سے گاؤں کی تھی. اب جب ان دونوں کی ایکسپیکٹڈ ہوئی نا، تو اب مجلسوں میں دعا شروع ہو گئی، دعا کرنا ان کو بیٹی اور ان کو بیٹا، دعا کرنا ان کو بیٹی ان کو بیٹا. دیکھیں طلب کرنا عاجزی سے الگ بحث ہے، طلب کرنا عاجزی سے الگ بحث ہے. اذا سالك عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. قرآن کہتا ہے جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں آ کے سوال کرے تو اے حبیب کہہ دو انی قریب، میں تو بہت قریب ہوں. اجیب الدعوت الداع، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. عاجزی سے مانگنا، گڑ گڑانا، رونا، تڑپنا، خدا کو واسطہ دینا، یہ ایک الگ بحث ہے. اللہ کو ڈائریکشن دینے پر اتر آتے. مزے کی بات، ان کا پانچواں بیٹا ہو گیا، ان کے یہاں پانچ ہی بیٹی ہو گئی. اب اس کے بعد تو لوگوں کے جملے پتہ کیسے تھے، اب میں کچھ نہیں کہتی. کیسے جملے ہوں گے آپ بھی اندازہ لگا لیں، کیسے جملے ہوں گے. اب یہ جملے شرک والے جملے ہیں، اب یہ جملے شرک والے جملے ہیں. کل میں نے، مجھے اندازہ ہے بعض مومنات نے گھر جا کر قرآن کھولا ہوگا، سورہ قاف آیت نمبر 16, 17 and 18. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ الْقَعِيدِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. تمہاری زبان سے جملہ نہیں نکلتا مگر فرشتہ لکھ لیتا ہے. اب میری جب نامہ اعمال کو کھولا جائے، ایک موٹا تھا، میں تو ویسے ہی مجلس سے پڑھ پڑھ کے ہلکان ہوں، ایک بڑا سا دفتر ہوگا، اس کے اندر اتنے شرک بھرے جملے ہوں گے. پروردگارہ کیا کر دیا؟ اچھا اللہ کو نہیں پتا تھا کسے کیا چاہیے، اللہ کو نہیں پتا تھا کسے کیا دینا ہے، میں اللہ کو ڈائریکشن دوں گی. ہماری وہ ایکس پرائم منسٹر ایک جگہ پر کہہ گئی اللہ کو چاہیے غریبوں کو دو اور امیروں کو ڈھیر سارے بچے دے، وہ تو ڈھیر سارے پال سکتے ہیں، غریب بیچارے کہاں سے پالیں گے، کہاں سے کھلائیں گے. ہر کے دن دان دہ نان دہ، جس نے دان دیے وہ روٹی نہیں دے گا، اس نے روٹی کو خرچ نہیں کیا. یہ اس سے بھی پیارے نفیس جملے، اور آپ نے شاید فیملی میں کبھی دیکھا ہو، ایک بوڑھا باپ ہے 1992-93 کا، ایک جوان جہان پوتا چلتا پھرتا روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ بےچارا خود ہی دادا پتہ کیسے جنازے پر روتا ہے، اس کی آئی مجھے آ جاتی، یعنی اس کی بجائے خدا مجھے اٹھا لیتا. اچھا اللہ میاں کو نہیں پتا کسے اٹھانا اور کسے نہیں، کس کی زمین ضرورت ہے زمین پر اور کس کی نہیں. بم کے زلزلے میں 2004 کے زلزلے میں بم کے ہم ایرانی چینلز کو بہت فوکس کر کے دیکھ رہے تھے، ایک بچی کسی کپل گیا، 7-8 سال بعد بچہ ہوا، سارے کی ساری فیملی اس بچی کی کوئی سیلیبریٹی کر رہے تھے، کوئی کچھ جشن وغیرہ منا تھے، ساری کی ساری فیملی مر گئی، وہ بچی بچ گئی. اس بچی کے گلے میں لاکٹ بھی پہنا ہوا تھا اور کچھ بندے وغیرہ، وہ جو ایرانیوں کو ایک سلوات پڑے گا محمد واجل فرجم. یہ بچی بچ گئی، اللہ کی کرنی، زلزلے کے 7 دن بعد ایک بوڑھی عورت شہر بانو نامی 92-93 کی ایک کبٹ کے نیچے سے زندہ نکالی ریسکیو والوں نے, اور اس کے اوپر الماری الٹ گئی تھی اس طرح سے کہ اس عورت کی نہ کوئی ہڈی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی, صرف اسے ہائیڈریشن ہو گئی تھی, ڈی ہائیڈریشن, پانی کی کمی اس کے جسم میں ہو گئی تھی. اب جو لوگ چینل دیکھ رہے تھے نا بعد میں درسوں میں مجلسوں میں مومنات سے ملاقات ہوئی, یہ بوڑھی بچ کر کیا کرے گی, سارے بچے مر گئے, لائف پارٹنر مر گیا, سارے عزیز اقارب مر گئے, یہ بچ کر کیا کرے گی, اس کی جگہ خدا اس بچے کی ماں کو بچا لیتا. خدا کو ہم ڈائریکشن دے دیں, خدا کے علم پر ہمیں شک ہے, خدا کی حکمت پر ہمیں شک ہے, خدا کی مصلحتوں پر ہمیں شک ہے, اسے جو ساری کائنات کا نظام چلانے کا ایک عہد لیا ہے اس عہد پہ ہمیں شک ہے. جب ہم یہ جملے بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اب آ جائیے اسکالرز کی طرف, دنیاوی ماہرین نفسیات, اس حوالے سے کہ انسان کے اندر شرک اور توحید کے حوالے سے کیا مینٹیلٹیز ہیں, چار مینٹیلٹیز کو کوٹ کرتے ہیں ماہرین نفسیات. کہتے ہیں انسان کی روح میں ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم, جیل پر آ جاؤ. فرماتے ہیں چار حصے ہیں ایک نارمل انسان کے اندر, نارمل انسان جس کے اندر احساس ذمہ داری بھی ہو. جب انسان کے اندر اصل معصومی نے کہا انسان کی ویلیوز کے احساس ذمہ داری کے مطابق, میرے سامنے گناہ ہو رہے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, ہو رہے ہوتے رہے, ایسی کیفیت سید الشہداء کے چاہنے والے کی نہیں ہوتی. ایسی کیفیت پہ مومن اس طرح سے گھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. احساس ذمہ داری, میری اپنی گردن کے بوجھ, دوسروں کی پریشانیاں, اطراف کی مصیبتوں کو دیکھ کر بھی ہم ایسے ہی بے حس ہیں. سب سے بڑا پرابلم ہماری اس وقت ہماری اپنی بے حسی ہے. یقین کریں میں کبھی سوچوں ایک زمانے میں کچھ دنوں بعد کوئی قتل ہوتا تھا, اب کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کوئی نہ کوئی بدترین سانحہ نہ ہو اور ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی, کچھ بھی نہیں رینگتا, اس لیے کہ ہم بہت بے حس ہو چکے, ہمارے اندر سے وہ ڈیفیسٹی احساس ذمہ داری کی. اب یہاں پر کہتے ہیں ایک سمجھدار انسان احساس ذمہ داری اس نے والا, پہلی حس سمجھنے کی حس, جو انسان کو علم و دانش کے حصول کے لیے تیار کرتی ہے. انسان جاننا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے سورج کے بارے میں, چاند کے بارے میں, اطراف والوں کے بارے میں, اپنے جسم کے اندر. نہج البلاغہ میں مولا کہتے ہیں تم سمجھتے تم جرم صغیر ہو, تم ایک چھوٹا سا, تمہارے اپنے وجود کے اندر خدا نے پوری کائنات کو خلق کر کے رکھا ہے. یعنی انسان سوچنا چاہتا ہے. کہتے ہیں خواہ اس علم کے اندر مادی فائدہ نہ بھی ہو اور حقیقت ہم بعض چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, چاہے ہمیں کوئی بینیفٹ ملے چاہے ہمیں کوئی بینیفٹ نہ ملے, الحمدللہ الحمدللہ. اور اس چیز کی تڑپ ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے دنیاوی حصول کے. البتہ مجھے ایک ریمائنڈر دیا گیا کہ زہرا یاسو بھی بہت موٹیویٹ کرتی ہیں علم دین کے حصول کے حوالے سے, لیکن انہوں نے کبھی پچھلے 5 سال میں کسی مجلس میں یہ نہیں کہا کہ دنیا کا علم حاصل کرنا اور اس کی فضیلت کیا ہے. جب مجھے یہ ریمائنڈر ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی, عزیزان من دین کے حصول کے لیے کتنی محنت کرنے والے ہیں. دنیا کے حصول کے لیے تو آلریڈی اتنی محنت ہو رہی ہے, اتنی محنت ہو رہی ہے, میرے بچے کا ڈاؤ میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے, دعائیں بھی ہیں, پیسے کی جماوری بھی ہے, ساری کی ساری ایفرٹس بھی ہیں, اور میں نے مینجمنٹ میں بھی ایک ٹانگ اڑا کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو تو پولا شخص کی سفارش سے میرے بچے کا ڈاؤ میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے. اور یہی بچے کو مدرسے بھیجنے کی بات آئے, یہی بچے کو مدرسے بھیجنے کی بات آئے تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار ہمارا بچہ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا اور بہت ساری پریشانیاں ہیں, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے, چھوڑو رہنے دو. ہم اپنے اس نااہل ترین بچے کو مدرسے کے حوالے کر دیتے ہیں جو گھر میں کسی کام کا نہیں, چار پائیاں توڑتا رہتا ہے, ہم کہتے ہیں جاؤ زمین کے بوجھ کہیں اور چلے جاؤ, ہم اسے اٹھا کے مدرسے چھوڑاتے. حالانکہ ہمارے سامنے آ کر جواد تبریزی کی مثال تھی, مرحوم آل اللہ مقامہ وایت اللہ العظمہ, جو علم کی ٹرائی اینگل کا تیسرا کارنر تھے, جب کالج کی سطح تک پہنچے اور ان کے وہ پچھلے سارے کارنامے میں دیکھ کر فیملی کے ممبرز انہیں موٹیویٹ کرنا شروع کیا کہ تم دنیا کے علم کے حصول کے لیے جاؤ, باہر پڑھنے کے لیے جاؤ, تو انہوں نے کہا خدا نے مجھے ذہانت دی ہے میں اس کے دین کو فائدہ کیوں نہ پہنچاؤ, خدا نے مجھے ذہانت دی. اور ہماری اپنی فیملی میں ایک کیس ہے, ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بچہ, جب اس کا بہت اچھا میٹرک کا ریزلٹ آیا تو اس کی دادی نے مجھے بلا کر کہا ذرا میری بہو کو سمجھانا پاگل ہو گئی ہے, اسے کہہ رہی ہے اس بچے کو مدرسے میں ڈال دیں گے, ہمارا جو بیٹا انگلینڈ میں رہتا ہے اس نے اس کا جب ریزلٹ سنا تو اس نے کہا آپ اسے میرے پاس بھیج دیں, میں اسے اچھی طرح سے پالش کر کے یہاں سے واپس بھیجوں گا. میں نے کہا کیا سوچ ہے ہماری دنیا کے علم کے حوالے سے, کیا سوچ ہے ہماری دین کے علم کے حوالے سے, بھی یہی سوچ ہے ہماری. میں صرف یہ سوچ لوں میرا بیٹا مجھے کچھ نہ دے, اگر عالم دین بن جائے گا کبھی کبھی تو میری قبر پر آئے گا. اور جب ایک عالم ایک قبرستان سے گزر جاتا ہے, روایت کے مطابق 40 دن کے لیے سارے قبرستان کے مردوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں محمد اخراج جلد. لیکن
یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے
فرادو. خلاصہ دنیا کا علم بھی حاصل کرے اچھی بات ہے. مجھے پچھلے دنوں کسی مووی نے بتایا کہ آگئے آیت اللہ العظمہ آگئے سیستانی نے فرمایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں گائنوکولوجسٹ بنے, ہماری خواتین محتاج نہ ہوں کسی بھی فیلڈ میں کہ انہیں مین پرسن سے کنسرن کرنا پڑے, رجوع کرنا پڑے ڈینٹسٹ ہونے کے اعتبار سے, گائنوکولوجسٹ ہونے کے اعتبار سے, ای این ٹی ہونے کے اعتبار سے. اور آپ جانتی ہیں بعض شعبوں کے اندر خواتین کا تخصص نہیں ہے, اور یہ چیز حجاب کرنے والی خواتین کو اذیت بھی دیتی ہے. لیکن آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ممبر سے اپریشیٹ کیا جائے؟ یہ آلریڈی ہم اس کی طرف بہت متوجہ ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم اس کے اوپر آلریڈی اپنے سارے سرمایوں کو فوکس کر کے بیٹھے ہیں. پرابلم تو دین کے حوالے سے آتی ہے, دنیا کے حوالے سے. کون سی ماں ایسی ہے جو اپنے بچے کو اسکول میں نہیں بھیجتی؟ میرے اپنے بھی جاتے ہیں, میں اسکول کی مخالف تو ہوں ہی نہیں. کون سی ماں ایسی ہے جو کالج کی اسٹیج پر بچوں کو کالج نہیں بھیجتی؟ لیکن پرابلم کیا آتا ہے, جب میرے پاس دو آپشن آتے ہیں, یا میرے بچے کی دین یا میرے بچے کی دنیا, تو میں دنیا کو پکڑ لیتی ہوں, دین کو چھوڑ دیتی ہوں. کتنی اطمینان سے مائیں کہتی ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آغا خان بورڈ کا میرا بچہ ماشاءاللہ بڑا سٹرانگ ہے, نماز شب کا پابند ہے, یہ ہے وہ ہے. اصلا آپ سب کو چھوڑیں, آپ کو اپنے بچے کے دین پر بھروسہ ہے؟ دین پر تو انسان اپنے بھی بھروسہ نہیں کر سکتا. میں ابھی مومن ہوں, مرتے دم تک رہوں گی؟ نہیں, میں نہیں جانتی. ہمارے سامنے سینکڑوں مثالیں تاریخ بشریت میں بکری پڑی ہیں. لیکن سمجھنے کی حس جو انسان کو علم دانش کے, علم و دانش کے حصول کے لیے تیار کرتی ہے, اس کی روح میں علم کی پیاس کو پیدا کرتی ہے. جس طرح سے انسان بہت کچھ جاننا چاہتا ہے, چاہے وہ جاننا دنیا کے حوالے سے ہو, چاہے وہ جاننا دین کے حوالے سے ہو. بعض مومنات اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرتی ہیں. اگر آپ ان سے پلٹ کر اے ٹی ایم کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے فقہی مسائل کو پوچھنے تو صرف معصوم سی شکل بنا کے اسمائل دیتی ہیں, کہتی ہیں انشاءاللہ جائز ہی ہوگا نا, شوہر نے دلایا, اسے بہت پتا ہے, وہ مجلسوں میں جاتا ہے, وہ مدرسوں میں جاتا ہے, اس کا جاننا میرے لیے بھی کافی ہے. واللہ عالم قیامت کے دن اس کا جاننا مجھے فائدہ دے گا یا نہیں. پھر فرماتے ہیں دوسری حص, نیکی کی حص. نیکی کی حص اسلام کے ساتھ منسلک نہیں ہے, یہ فطرت انسانی میں رکھی گئی ہے. اور آپ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے, اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والے کافر ہیں. آپ جا کر نیٹ پر سرچ کریں, ایسے افراد کی لسٹ ہے باقاعدہ جو سب سے زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں. جیسے مائیکروسافٹ کمپنی کا ایگزیکٹو جو ڈائریکٹر ہے, وہ اور اس کی وائف نے مل کر ایک فلاحی ادارہ بنایا ہے, غریب بچوں کی تعلیم, کینسر کے مریض, ایڈس کے پیشنٹس, سب کے لیے کچھ نہ کچھ وہ ویلفیئر کر رہے ہیں. اس وقت نیکی کی حص, نیکی کی حص کو انسان کی ودیت کے اندر رکھا گیا. چاہے انسان مسلمان ہو, چاہے کافر ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے یہودی ہو, اگر نیکی کی حس دوسری انسانوں میں نہ ہوتی مسلمانوں کے علاوہ, تو پوری کی پوری دنیا تباہ ہو جاتی. آپ دیکھیں ابھی بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو معذوروں کی مدد کے لیے جاتے ہیں, جو ایسے سینٹرز کو چلا رہے ہیں, گرچہ ان کا اسلام کے ساتھ دور دور تک واسطہ نہیں ہے. پس کہا نیکی کی حس, یہ انسان میں اخلاق. اخلاق تو الحمدللہ رب العالمین ہمارا بہت ہی اچھا ہے, اس کو تو نظر نہ لگے اللہ کرے کسی کی. اس کے لیے تو وہی زکات 11 دفعہ روزانہ پڑھنی چاہیے, اتنا کمال کا اخلاق ہے. کہا یہ اخلاق اور انسانیت کا سر چشمہ ہے. تیسری, ذوق لطیف کی حص. ذوق لطیف کسے کہتے ہیں؟ جیسے انہوں نے مثال دی ہے, جس کے لیے ذریعے شعر و ادب اور ایسے جو افسانے لکھے جاتے ہیں, جو شعر و شاعری کی جاتی ہے, وہ ساری کی ساری انسان کی حس کے ساتھ وہ شاعروں کے پاس ہوتی ہے. ایک شاعر نے دوسرے شاعر سے کہا کیسے شعر کہتے ہو؟ کہا بس جب شعر نازل ہوتا ہے نا, آمد ہوتی ہے, تو میرے دل میں بے قراری لگ جاتی ہے. میں ٹہلتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, پھر بستر پر لیٹ جاتا ہوں, پھر اٹھتا ہوں, نوکر سے کہتا ہوں حکا گرم کر کے لائے. پرانا شعر لطیفہ ہے, حکا گرم کر کے لاتا ہے, میں تھوڑی دیر حکا گڑگڑاتا ہوں, گڑگڑاتا ہوں, اس کے بعد بالکنی پر چلا جاتا ہوں, پھر آ کر بستر پر بے قرار ہو کے کروٹیں بدلتا رہتا ہوں, اور پھر فٹافٹ اٹھتا ہوں, کاغذ قلم پکڑتا ہوں, شعر لکھ دیتا ہوں. کہا خدا کی پناہ, اس سے تو جلدی عورت ایک بچہ پیدا کر دیتی ہے, اور تم سے ایک شعر کہا جاتا ہے اتنی دیر میں. یعنی شعر کہنا یہ انسان کی حصے لطیف ہے. بعض لوگوں کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے کھڑے کھڑے شعر کہہ دیتے ہیں. بعض بےچارے میرے جیسے صرف شعر کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. بعض مومنات سے آپ کو پوچھے شعر یاد ہیں تو کہیں گی ہاں کی محمد سے وفات ہوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہا قلم تیرے ہیں, ایسے شعر یاد ہے, یا وہ بچپن میں جو لب پہ آتی ہے دعا سکھایا گیا تھا. اس کے علاوہ اور شعر و شاعری سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے ہمیں. خیر ہمیں شعر و شاعری سے واسطہ نہ ہو, ہمیں فقہی مسائل سے واسطہ ہے. خدا قیامت کے دن مجھ سے نہیں پوچھے گا تجھے اقبال کے شعر یاد ہیں یا سعدی کے. خدا قیامت کے دن مجھ سے میری نماز اور روزے کا سوال کرے گا. اور آخری حص, آخری حص جسے نکھارنے کی ضرورت ہے, جسے بیان کرنے کی ضرورت ہے, جسے دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے, وہ ہے مذہبی حص. ہر انسان کے اندر اپنے مذہب سے وابستہ کچھ نہ کچھ سینسیٹیوٹیز ہوتی ہیں، کچھ ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں، اور نہ صرف مسلمان، ایک جملے کو کہہ دوں اپنی نئی نسل کے لیے، بعض اوقات بچیاں ایک جملہ کہتی ہیں کہ ہماری عزاداری میں دوسرے دیکھتے ہیں تو کیا امپریشن لیتے ہوں گے. آپ نے دوسروں کے مذہبی مراسم دیکھے ہیں؟ ہم نے دوسروں کے مذہبی مراسم دیکھے ہیں. میں صرف تین مثالیں دوں گی، دو مثالیں میں نے آگے تباہ تباہی کے میزان سے دی. ایک مثال کو آگے تباہ تباہی بیان کرتے ہیں ایک مقام پر، ایک کتاب بھی ہے میزان سیٹ کر در محضر علامہ تباہ تباہی، بلو کلر کی ہے، ایک ہی والیوم ہے. اس میں آگے تباہ تباہی کے درس کے بعد جو نشست کے اندر سوال جواب ہوتے تھے، ان سوالوں جوابوں کو بیان کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو پنڈت بننا چاہتا ہے تو مرحوم تباہ تباہی المیزان نے پورا ایک پروسیجر بیان کرتے ہیں اسے کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ پنڈت بن جائے. کہتے ہیں پہلے 5 سال وہ صرف ایک زرد یا سرخ کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں پہن سکتا، اس ستر پوشی کے علاوہ اسے باقی اپنی ٹوٹل باڈی کو نیکڈ رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر وہ دروازوں پر جاتا ہے لوگوں کے اور کھانا مانگتا ہے بھیک کی صورت میں، اور اس کھانے کو جمع کرتا ہے. اچھا اگر کوئی شخص پنڈت بننا چاہتا ہے اسے شادی کرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر کوئی شخص پنڈت بننا چاہتا ہے اسے تولید مثل کا، اپنی جنریشن کو بڑھانے کا، اپنی نسل کو بڑھانے کا اختیار نہیں ہے، اسے خوش ذائقہ غذا کھانے کا اختیار نہیں ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً 7-8 کے قریب ریسٹرکشنز مرحوم تباہ تباہی نے بیان کی ہیں. کتنا اللہ کا احسان ہے ہم سب کچھ کر لیں تو بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں. یا اگر برادران عیسائی میں، برادران مسیحی میں کوئی عورت نن بننا چاہے، کوئی شخص پادری بننا چاہے، تو اسے اپنی تمام جو جسمانی تقاضے ہیں ان سب سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. وہ ساری زندگی سفید رنگ کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں پہن سکتے. ہم گلابی بھی پہن لیتے ہیں، نیلے بھی پہن لیتے ہیں، پیلے بھی پہن لیتے ہیں، پھر بھی اگر چاہیں تو خدا کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں. لیکن باقی ادیان اتنی ریسٹرکشن لگاتے ہیں، اور ان ریسٹرکشن کے ساتھ اپنے مذہبی مراسم کو، یہودی سال میں ایک مرتبہ دیوار ندبہ کے پاس جمع ہوتے ہیں. اسے میں نے ایک دنیاوی اسکالر کی تقریر میں بھی سنا، اور اس کی میں نے بہرحال کچھ ویڈیو کلپس بھی دیکھے ہیں. بیت المقدس میں ایک دیوار ہے جسے دیوار ندبہ کہا جاتا ہے. جس طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم عاشور کے دن گریا کرتے ہیں سید الشہداء پر، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جو یہودیوں کے جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، اس دیوار کے پاس پہنچتے ہیں، انہوں نے دو چوٹیاں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں، سر پر مخصوص کیپ پہنی ہوتی ہے، اور وہ اپنے سر کو بار بار ٹکراتے ہیں، ٹکراتے ہوئے روتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان آنسوؤں سے ان کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. اچھا ہم نے تو کبھی ان کے اس مذہبی مراسم پر اعتراض نہیں کیا، یہ کون سا مذاق ہے جو تم اس دیوار ندبہ کے ساتھ کرتے ہو؟ اور جب ہندو سارے کے سارے گنگا کے کنارے اور جمنا کے کنارے جمع ہو جاتے ہیں اور اپنی آرزوؤں کے چراغ جلا کر گنگا اور جمنا کے اندر بہا دیتے ہیں، ہم نے تو کبھی ہندوؤں پر اعتراض نہیں کیا، یہ کیا مذاق ہے؟ گنگا اور جمنا کو تم نے اتنی پولوشن کی بھرمار کر دیا کہ اس کا پانی پینے کے قابل نہیں رہا. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی پنڈت گنگا کے پانی سے نہا لیتا ہے تو وہ پوتر ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں سید صفا و مروہ کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آپ زمزم اپنے جسم پر چھڑکتے ہیں. تو جب ہم دوسروں کے مذہبی مراسم پر اعتراض نہیں کرتے، مزے کی بات ہے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ دوسرے لوگ اپنے مذہبی مراسم کو کیسے مناتے ہیں. ہمیں صرف ایک کام آتا ہے، انٹلیکچوئل بننے کے چکر میں اپنے مراسم مذہب کو کریٹیسائز کرنا اور کہنا یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے. ہم جانتے ہیں ہمارے پاس تشیعوں کا نام و نشان باقی نہ رہتا اگر یہ فرش آزانہ ہوتا، ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا. جتنی لاٹ آف انفارمیشن ہے، میں نے یہ محرم کی شروع کی مجلسوں میں ایک جملہ کہا تھا، ہمارے پاس اکثر جو قرآن کی آیات زبانی یاد ہے نا وہ ممبر کی وجہ سے. اگر میں مومنہ سے پوچھوں نا انما یرید اللہ کہاں پر ہے تو شاید بعض جواب دے پائیں، بعض جواب نہ دے پائیں، لیکن سنا سب دیں گی. کس نے زبانی یاد کرائی؟ اس ممبر نے. آئے مباہلا کس نے زبانی یاد کرائی؟ اس ممبر نے. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون کس نے یاد کرائی؟ اس ممبر نے. اس ممبر کا حد اقل بینیفٹ یہ تھا کہ ہم قرآن کی زبان سے آشنا ہوئے، ہم نے روایات کو حس کیا، ہم نے پچھلے واقعات کو سنا، ہمارا تاریخ پر، ہمارا اخلاق پر، ہمارا روایت، ان ساری چیزوں کے اوپر عبور. یہ صرف اور صرف فرش آزائے سید الشہداء کی بدولت تھا. اور حقیقتاً یہ آزاداری ایک ایسا ہدیہ تھا جو ہمارے متقدمین نے ہم تک پہنچایا محنتوں کو سہ کر. اگر ہم جان لیتے کیسی کیسی محنتیں کی گئی ہیں، کیسے کیسے سر کٹائے گئے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہیں. کبھی میں سوچوں شاید ہم نے سمجھا ہی نہیں یہ مطالب کیا تھے. ہم اگر سمجھ لیتے شہزادی کے گھر پر ان ایام میں کیا گزر گئی، سید الشہداء کی ازواج کے بارے میں سوچتے، میں نے کل ایک جملہ سوجو بازار کی مجلس میں مومنات کی سماعتوں کی نظر کیا تھا. یہ جملہ میرا جملہ نہیں تھا, آگے نقویان کا تھا کہ رانی اسکالر ہیں, تھوڑے دن پہلے میں انہیں سنا, اور یہ جملہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا, کم از کم اپنے ممبر سے کبھی یہ جملہ نہیں سنا تھا. ان اہل حرم کے دکھ اور درد کو محسوس کریں. آگے نقویان کہتے ہیں, جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچا, عبداللہ ابن جعفر تیار کو خبر. میں صاحب کی منزل سے پہلے صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں. عبداللہ ابن جعفر تیار اس خیمے میں گئے جہاں اہل حرم موجود تھے. ایک بی بی سے کہتے ہیں, کہاں ہے زینب بنت علی؟ اہل حرم نے اشارہ کیا شہزادی زینب کبریٰ کی طرف. روایات کہتی ہیں کچھ قدم, یہ آگے نقویان کے الفاظ ہیں, میں نے کہا نا میں نے ان کو مقتل میں نہیں پڑھا, واپس پلٹے کہا نہیں یہ میری زوجہ نہیں ہو سکتی. کیا گزر گئی زینب پر اس سفر میں. ہمارے ایک استاد جملہ پڑھا کرتے تھے, جب شہزادی کونین دربار سے پلٹی تھی تو زینب نے دروازہ کھولا. کمسنی کا عالم تھا, معصوم بچے کی ایک عمر, ایک معصوم کمسن بچے کی عمر کیا ہوتی ہے, اس کا شعور کیا ہوتا ہے. دروازہ کھول کے کہتی ہیں, یا ایتھا ضعیفہ, اے ضعیفہ میری ماں گھر میں نہیں ہے. علماء ممبر کہتے ہیں شہزادی کونین زمین پر بیٹھ گئے اور زینب کو سینے سے لگا کر اتنا روئی اتنا روئی اور کہتی ہے, زینب دکھ اس بات پہ نہیں ہوا کہ تُو نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. مصیبت تو یہ ہے کہ میں ایک صحابی کے دربار سے پلٹوں اور تو پہچاننے سے انکار کر رہی ہے. جب تو ایک شرابی کے دربار سے پلٹے گی مدینے والے کس طرح سے پہچانیں گے؟ انسان اس دکھ درد کو محسوس کر سکتا ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے, یہ کیفیت تھی رحلت پیامبر کے بعد فاطمہ زہرا کی. ایک مرتبہ امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے, شہزادی زینب کبریٰ نے جیسے ہی باپ کو دروازے پر پایا بابا کو روک دیا, کہا بابا تھوڑی دیر دروازے پر رہیے گا, گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے گا. گھر کے اندر آئیں, کچھ دیر بعد واپس آئیں اور آگے کہا بابا آپ گھر میں آ جائیے. امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے, دیکھا گھر میں کوئی نہیں ہے, صرف شہزادی کونین ہیں اور بچے موجود ہیں. زینب کو بلا کر کہتے ہیں, زینب جب تم نے مجھے دروازے پر روکا تھا میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا تھا گھر میں کوئی نامحرم اجنبیہ موجود ہے, تم چاہتی ہو کہ میرا اس کے ساتھ سامنا نہ ہو, وہ نامحرم خاتون پردہ کر لے. کہا بابا گھر میں تو کوئی نہیں تھا لیکن میں نے دیکھا ہے جب آپ آتے ہیں ماں رضا کے آنچل کو پسلیوں اور پہلوؤں پر ڈال لیتی ہے. بابا مجھے نہیں پتا ماں یہ کیوں کرتی ہے لیکن میں نے سوچا کوئی بات چھپانے والی ہے جو میری ماں میرے باپ سے چھپا رہی ہے, اسی لیے تو بابا میں نے ماں کے اوپر کپڑا ڈال دیا. میری ماں استراحت کر رہی تھی, میں نے اپنی ماں کی رضا کو ماں کو اڑا دیا, ایسا نہ ہو وہ چیز جو ماں چھپانا چاہتی ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے برملا ہو جائے. مصیبتیں اہل حرم کو درک کر سکتے ہیں ہم عزیزان من؟ ان کیفیتوں کو محسوس ہی نہیں کر سکتا. یقین کریں شاید ہی کسی مومن کے پاس وہ ادراک کی قوت ہو کہ وہ سمجھ سکے اہل حرم پر کیا گزر گئی. ان مصیبت اور درد کے ایام میں وہ زینب کبریٰ جنہوں نے ہر مرحلے کو دیکھا ہے, لیکن روایتی علماء مقتل نقل کرتے ہیں زینب کبریٰ ہر مرحلے پر ماں سے صبر کی نعمت کو حاصل کر رہی ہیں, صبر کو میراث میں لے رہی ہیں. اماں اگر تم درو دیوار کے درمیان پسی میں بارہا پسے ناکہ سے گرا ہی جاؤں گی. اماں اگر تمہارے دروازے کو جلایا گیا میں بھی جلتے ہوئے خیموں سے ایک خیمے سے دوسرے اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیموں میں جاؤں گی. اماں اگر تم نے محسن کی شہادت پر صبر کیا میں حسین کی شہادت پر صبر کروں گی. اماں بیٹی کو میراث میں صبر ہی تو دے کر جا رہی ہو. آپ اہل حرم کی مصیبت کا سوچے میں صرف دو جملے پڑھوں گی, زینب کبریٰ کے حوالے سے بات جہاں تک پہنچ گئی ہے, صرف دو جملے. مائیں بیٹھی ہیں, بعض اوقات بہت بڑے بڑے صدموں کو انسان سہ لیتا ہے. علماء ممبر کہتے ہیں واپس پہنچی ہیں اپنے گھر میں, اپنے حجروں کے اندر جب پہنچی ہیں تو آنا محمد کے حجروں میں پہنچ کر بیٹھ گئی ہے. نہیں کی بیٹی کہتی آنا محمد سارے راستے صبر کیا, زندان شام میں صبر کیا, تمہاری لاشوں سے گزر گئی صبر کیا, تمہارے سروں کو آغوش میں نہیں لیا صبر کیا, بھائی کے جنازے کو دیکھا صبر کیا, مگر اے میرے بچوں آپ مجھے بتاؤ جب تمہارے حجرے میں داخل ہو گئی ہوں ہر چیز نظر آتی ہے مجھے میرے بیٹے نظر نہیں آتے. آنا محمد کوئی ماں کے دل کو خبر تو دے, جب مدینے میں تمہارے برابر کے لڑکوں کو دیکھتی ہوں, تمہارے ہم جولیوں کو دیکھتی ہوں, تمہارے دوستوں کو دیکھتی ہوں, عزیز و اقارب کے جوانوں کو دیکھتی ہوں, دل سے ایک آہ اٹھتی ہے, پروردگارا میرے بچے کہاں ہے, پروردگارا ماں کی ممتا بے قرار ہے. آخری جملہ رجل کو مل اللہ, مدینے میں بچوں کی قبر نہیں, جہاں جا میں شہزادی سے کہوں گی شہزادی بقی کے باہر ایک اور ماں بھی بیٹھی ہے، چار قبریں بنا کر، اور مدینے کی عورتوں سے کہتی ہے مجھے ام البنین نہ کہنا۔ ارے میرے شیر سے جن کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا، ان چار قبروں کو دیکھ کر زینب فاطمہ زہرا کی قبر سے کہا کرتی تھی، بیوی مجھے سنانے دی گئی میرے عباس کی، مجھے بتانے والے نے بتایا حسین کا سر کٹ کے نوکے سنا پر چلا گیا۔ شہزادی یہ کنیز کے رمسار نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ حسین کا سر کٹ تو میرے عباس کے پاس محمد محمد پروردگار بحق محمد وال محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق محمد وال محمد ایام آخر عزا ہے، پروردگارہ ہماری عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا کر دے، پروردگارہ بحق محمد وال محمد ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ شہزادی کونین کے صدقے میں جتنے بھی بیمار ہیں، علالخصوص ملتمسین دعا، علالخصوص حاضر محفل میں اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ وہ جائز دلی حاجات جو دلوں میں ہیں زبان تک نہیں آتی تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس سے پہلے کہ یہ فرش عزا سمٹ جائے، اس سے پہلے کہ حسین کی امام بارگاہوں کی رونق سمٹ جائے، پروردگارہ ہماری جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ سے پہلے دو اناؤنسمنٹس سماعت فرمائیں۔ ایک، خمسہ مجالس کا انعقاد کل بروز منگل 8 فروری یعنی 4 ربیع الاول سے 13 فروری یعنی 8 ربیع الاول تک کیا گیا ہے، B2 شہر بانو اسکوائر معصوماپا کے گھر، ٹھیک 5 بجے مجلسیں شروع کر دی جائیں گی، آپ مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ کمنگ سنڈے سے بوجانی ہال والا جو درس ہوتا تھا لیڈیز کا وہ بھی شروع ہو جائے گا، اور منڈے سے جو ہماری نجفی کی ایک سلسلہ وار کلاس چل رہی تھی انشاءاللہ بے امید پروردگار 10 ربیع الاول سے وہ بھی آغاز ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پروردگار ہم مومنات کو توفیق دے کے علوم آل محمد کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور انہیں آگے پھیلائیں۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم علی محمد بابو بھائی دودھ والا اور ان کے تمام مرحوم رشتہ دار، مرچنٹ فیملی کے تمام مرحوم رشتہ دار، حاضرین محفل کے جملہ مرحومین، علالخصوص ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی یاد کرنے والا دنیا میں نہیں رہا۔ سب مل کے آوازیں بلند پڑھیں۔
الحمدللہ رب العالمین،